یہاں ہمارا معاشرہ آج زوال پذیر ہے. اخلاقیات، مذہبی اور انسانیت کا درس بھول کر ہم ایک بار پھر جہالت کے اندھیروں کی طرف گامزن ہیں. چاہے مذہبی امور ہوں یا اخلاقی فرائض، ہم جہالت کا روزانہ ایک منظر سامنے لا رہے ہیں. کبھی جعلی پیروں کے چکر میں آ کر اپنے ہی لخت جگر کو موت کے حوالے کر دیتے ہیں، تو کبھی دولت اور خوشحال زندگی کی خاطر اپنی دینی اور انسانی فرائض بھول جاتے ہیں. کوئی ماں باپ اپنے لخت جگر کو خزانے اور جعلی پیروں کی خاطر قربان کر دیتے ہیں، تو ایک طرف زیادتی کا شکار اور انصاف کی تلاش میں ایک لڑکی اپنے آپ کو اس معاشرے کے سامنے زندہ جلا دیتی ہے. یہ معاشرہ آج اتنا بے حس کیوں ہے؟ کیوں ہم غیر ضروری اور جاہلانہ رسم و رواج کی خاطر اپنے ہی لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے دین کی تعلیمات بھول کر فضول عقائد میں پڑ گئے ہیں؟ کہیں انسانی جسموں کو کھانے والے آدم خور بھائی، تو کہیں اپنے معصوم چھوٹے بھانجوں کے گلے کاٹنے والا سنگ دل. ہمارا معاشرہ دن بدن زوال پذیر ہے. سوال یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ہر روز انسانیت کا قتل اور جہالت کے واقعات کا سامنا کر رہے ہیں؟ کیا علم اور تعلیم کی کمی ہے؟ کیا انصاف اور عدل دلانے والے ادارے بے حس ہیں؟ کیا ہم اپنے مذہب اسلام کی تعلیمات بھول چکے ہیں؟ کیا یہ غربت اور بے روزگاری سے ہونے والے نتائج ہیں؟ کیا ہم بھول چکے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں نہیں 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں؟ آخر کب تک انسانیت اور اس معاشرے کا اخلاقی قتل ہوتا رہے گا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال. رپورٹ آپ نے دیکھی. افسوسناک واقعات جو گزشتہ 3 دن کے دوران ہمارے سامنے آئے ہیں. ملتان میں والدین نے اپنے بیٹے کو خزانے کی تلاش میں اتار دیا، ایک گڑھا بنا کے اس میں اتار دیا اور وہ خود ہی اس میں گڑھا بن گیا، کیونکہ یہ سب کچھ ایک جعلی پیر نے ان سے کہا تھا. ایک ماموں نے اپنے 3 معصوم بھانجوں کو قتل کرنے کی کوشش کی، 2 قتل کر دیے گئے، ایک زخمی ہو گیا، شدید زخمی ہو گیا، کیونکہ اسے بھی جعلی پیر نے یہ سب کچھ کرنے کو کہا تھا. بھکر میں اور بھی خوفناک اور افسوسناک واقعہ سامنے آیا، جہاں پہ مردہ خوری کرنے والے 2 بھائیوں کو دوبارہ دھر لیا گیا، کیونکہ آج سے 3 سال قبل بھی انہیں دھرا گیا تھا. 1 سال کی سزا ہوئی اور اس کے بعد ان کی رہائی ہوئی. وہ پھر سے اس معاشرے کا، اس سوسائٹی کا حصہ بنے. ظاہر ہے کہ ان کی نفسیات پہ کوئی اثر نہ پڑا، نہ ہی ان کی نفسیاتی تربیت کی گئی، نہ ہی ان کی نفسیاتی علاج کیا گیا. وہ دوبارہ اسی کام میں مشغول ہو گئے. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ناانصافی ہے؟ کیا غربت اس کی وجہ ہے؟ جہالت اس کی وجہ ہے؟ انصاف کا نہ ملنا اس کی وجہ ہے؟ کم تعلیم اس کی وجہ ہے؟ یا تمام کی تمام وہ وجوہات جو ہم بیان کر رہے ہیں، یہ ان واقعات کی وجوہات ہیں. معاشرہ زوال پذیر کیوں ہے؟ جہاں پر باقی ممالک کے لوگ، باقی ممالک کم از کم انسانی حقوق کے حوالے سے اس قدر ترقی پر ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے، وہاں پاکستانی معاشرے کا یہ حال ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اسی پر آج ہم بات کریں گے کہ کیا بہتری لائی جا سکتی ہے اس معاشرے میں. یقینی طور پر بہتری لائی جا سکتی ہے، لیکن کیسے؟ ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیوز میں پاکستان کے ممتاز مذہبی اسکالر جناب علامہ امین شہیدی صاحب نے. علامہ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. ممتاز سماجی کارکن محترمہ طاہرہ عبداللہ صاحبہ، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. ماہر نفسیات ڈاکٹر امبرین احمد صاحبہ، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس پروگرام میں. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب، کیا ہم اپنے دین سے بہت دور چلے گئے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو عنوان اٹھایا ہے کہ کیا ہم دین سے بہت دور چلے گئے ہیں، میرا خیال ہے اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. معاشرہ بتا رہا ہے کہ دین کہاں پر ہے اور معاشرہ کہاں پر ہے. بنیادی طور پر ہم نے دین کا جو تصور لیا ہے، وہ تصور ہی اتنا نامکمل اور زخمی تصور ہے کہ اس کے نتیجے میں اگر آپ کوئی معاشرہ بنانا چاہیں تو ایسا ہی معاشرہ بن سکتا ہے. دین ایک بدن کی طرح سے ہے. بدن کے تمام اعضاء کے درمیان نشو نما اور ترقی و تکامل کے لیے یکسانیت اور ہم آہنگی کا ہونا ضروری ہے. اگر یہ ہم آہنگی نہ ہو، آپ کے جسم کا ایک حصہ بڑھنا شروع کر دے اور دوسرے حصے پیچھے رہ جائیں، تو پھر وہ بدن عجوبہ بن جاتا ہے، وہ بدن نارمل بدن نہیں ہوتا. اسی طرح سے دین کی تعلیمات کا بھی حال ہے، اگر دین کی تعلیمات کو انسانی معاشرے کے کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے بیان کیا جائے اور انسانی معاشرہ دین کی روح کے مطابق پروان چڑھے تو ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا جہاں پر ظلم نہیں ہوگا، جہاں پر کرپشن نہ ہو، جہاں پر زیادتی نہ ہو، جہاں پر عدل کی حکمرانی ہو، جہاں پر جو موجود اس وقت ہمارے یہاں ویلیوز ہیں وہ ویلیوز کم از کم لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہ ہوں۔ لیکن جب اس طرح کی آپ تربیت نہیں کر پائیں گے اور آپ دین کے مراکز کو بجائے اس کے کہ لوگوں کو اللہ سے متصل کرنے کے لیے استعمال کریں، لوگوں کی جیبیں خالی کرنے کے لیے استعمال کریں گے، لوگوں کے فکری عقیدتی اور معاشی استحصال کے لیے استعمال کریں گے، لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑا کر اپنی جیبیں بھرنے کے لیے استعمال کریں گے، اور وہ جو دین کی روح ہے، قرآن کی روح ہے، انسان کو انسان بنانا، اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہوگی تو نتیجتاً آج کا پاکستان اس کی عملی شکل بنے گی۔ آپ دیکھیں اس وقت جو ہمارے ہاں ترقی کی بات کی جاتی ہے، ترقی ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں بڑی اچھی گاڑیاں آ جائیں، بڑی اچھی بلڈنگز بن جائیں، کمپیوٹر آ جائے، یہ ہو گئی انسانی ترقی۔ یہ انسانی ترقی نہیں ہے، یہ مشین کی ترقی ہے۔ انسان کی ترقی یہ ہے کہ اس کی روح انسانی بنے۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک روح اور ایک بدن۔ بدن کا تعلق حیوانیت سے ہے، روح کا تعلق انسانیت سے ہے۔ اگر ان دونوں کے درمیان توازن رہے تو پھر وہ معاشرہ اور وہ بدن، وہ انسان ایک بہتر اور اچھے انسان کے طور پر سامنے آتا ہے۔ انبیاء کی بعثت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ انسان کو حیوانیت سے نکال کر انسانیت کے معراج تک پہنچانا ہے۔ آپ اگر انسان کو انسان بنانا چاہیں دین کے نام سے قطع نظر، اگر اس کو آپ فطرت کے مطابق تربیت دیں گے تو ایک بہترین انسان وجود میں آئے گا۔ فطرت انسانی کبھی بھی انسان کو ظلم پر نہیں اکساتی۔
ٹھیک ہے، اہم بات آپ نے اٹھائی۔ ہمیں اس گفتگو پہ جوائن کیا ہے عالم دین، ممتاز عالم دین ہے مفتی عبد القوی صاحب نے بھی۔ مفتی صاحب، آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ طاہرہ عبداللہ صاحبہ، یہ کیا کیفیات ہیں اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ والدین اپنے بچے کو خزانے کی تلاش کے لیے اتار رہے ہیں؟ کہاں کھڑے ہیں ہم سیاسی استحکام کی بات کرتے ہیں، ہم مالیاتی اور معاشیاتی استحکام کی بات کرتے ہیں، لیکن انسانی حقوق کے استحکام کی اور اس کی بات ہم نہیں کرتے اس کو مضبوط کرنے کی۔
بہت شکریہ، اور بہت اس بات لائق تحسین ہے کہ آپ نے یہ آج موضوع آج کے لیے چنا۔ آپ کا پہلا سوال تھا علامہ صاحب سے کہ کیا ہم دین سے دور چلے گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، علامہ صاحب نے اپنے فکر اور سوچ کے مطابق جواب آپ کو مثبت طور سے دیا اور صحیح دیا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ دینی انسان بننے سے پہلے ہم صرف انسان ہیں، تو ہم تو انسانیت سے بھی بہت دور چلے گئے ہیں۔ اگر ہم انسان کو کہیں کہ تم جانوروں کی طرح یہ کیوں اس طرح کا ایک مظاہرہ کر رہے ہو عمل کا، تو یہ جانور کی توہین بن چکی ہے جو کہ ہم معاشرہ بن چکے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ فلاں کو گالی دے کے کہہ کہ یہ تو فلاں جانور ہے جو گھروں میں پالتو جانور ہوتے ہیں، اس طرح کے نام لینے کے لیے، ان جانوروں کی توہین ہو رہی ہے اس کے مقابلے میں جو کہ ہم پاکستانی معاشرہ اور انسان چاہے۔ ہم انسانیت سے دور ہو چکے ہیں، سب سے پہلی بات۔ پھر یہ ہے کہ اسلامیات اور دینیات کی تعلیم کا علامہ صاحب نے ذکر کیا، میں بہت احترام کے ساتھ اور آپ کی بات سے علامہ صاحب اتفاق رائے رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتی ہوں کہ ہم اپنی بچیوں اور بچوں کو جب تک انسانی اقدار کا درس نہیں دیں گے تو ہم ان کو لاکھ قرآن کی صورتیں اور حدیثیں اور ہر طرح، جب بڑی کلاسوں میں جائیں گے تو فقہ اور شریعہ اور یہ سارا کچھ ان کو سکھائیں کہ کون سے مسالے کیا پڑھاتے ہیں اور ہمیں کیا بننا ہے اور کون حنفی ہے، کون حنبلی ہے، کون شافعی ہے، کون اہل تشیع کے ساتھ ہے، کون کیا۔ یہ سب باتیں بات کی ہیں، بنیادی انسانی اقدار سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنی، قتل نہیں کرنا، ریپ نہیں کرنا، اور معاف کیجیے گا یہاں جو بار بار ذکر آتا ہے کہ زیادتی اور اجتماعی زیادتی، زیادتی کچھ نہیں ہوتا، زنا بالجبر کوئی چیز نہیں ہوتی، ریپ ریپ ہوتا ہے اور گینگ ریپ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہم لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کو سکولوں میں جو نصاب پڑھا رہے ہیں، اور بالخصوص 1977 کے بعد کا جو نصاب آیا ہے سکولوں میں، اس پہ اتنی تحقیق ہو چکی ہے، اتنے مقالے لکھے جا چکے ہیں، کتابیں شائع ہو چکی ہیں کہ ہم نفرت پر مبنی نفرت انگیز مواد اپنے بچیوں اور بچوں کو پڑھا رہے ہیں. تو جب آپ نفرت کا بیج بوئیں گے تو پھر نفرت کا پیڑ اگے گا اس میں سے اور کسی چیز کا. اور آخری بات جو میں کرنا چاہ رہی ہوں اس وقت وہ یہ ہے کہ ترقی کا ذکر کیا, ہیومن ڈیولپمنٹ اور انسانی ترقی کا ذکر ہوا, تو ترقی کے لیے دو تین چیزیں چاہیے اور وہ یہ ہیں کہ آپ افواج عسکریت پسندی کر لیں یا آپ تھوڑی بہت کوئی ترقی میں کوئی سڑکیں بنا لیں, کوئی برج بنا لیں, کوئی اس طرح کی چیزیں بلڈنگیں تعمیر کر لیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر بنیادی انسانی ضروریات بیسک منیمم ہیومن نیڈز اور غربت کو دور کرنے کے پروگرام نہ بنائے گئے تو پھر طالبان جیسے ہی بچے پیدا ہوں گے.
ٹھیک ہے, وہی معاملہ ایک غربت کو دور کرنے کا معاملہ بھی سامنے آیا ہے. انسانی ذہن کی کیفیات کبھی ہم پوچھیں گے, لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. مفتی قوی صاحب آپ کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. جو گفتگو ہو رہی ہے آپ سن رہے تھے, یہ گزشتہ دنوں تین چار واقعات ایسے سامنے آئے جو کہ افسوسناک واقعات تھے. ماں باپ نے اپنے بیٹے کو خزانے کی تلاش میں اتار دیا جعلی پیر کے کہنے پہ, ماموں نے اپنے دو بھانجوں کو قتل کر دیا, اور بھکر میں دو بھائی مردہ خوری کر رہے ہیں, انسانی گوشت کھاتے ہیں قبروں سے نکال کر. یہ کس جانب ہم جا رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو بہانت بند دل سے کہوں گا یہ تو وہ واقعات ہیں جو آپ کی آنکھ نے الیکٹرانک میڈیا کی دیکھنے والی آنکھ نے دیکھا. میرا تو تعلق جنوب پنجاب سے ہے, پچھلے دنوں کے اندر مستقل میرا سفر رہا. اس طرح کے اتنے دوسرے واقعات ہیں کہ حیرانی کی بات یہ ہے, اور میں بڑے غور سے یہ بات کہوں گا کہ اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ سب سے پہلے حکمرانوں میں پھر علماء اسلام پہ آئے کرتی ہے. علماء اسلام نے جب سے اپنے آپ کو فرقہ واریت کے اندر کیا, ان مسائل کے اندر اٹھایا جن مسائل کا انسانی معاشرے سے کچھ تعلق نہیں تھا. کیا ہم علماء اسلام کی یہ ذمہ داری میں کہ ہم بتاتے کہ نئے نبی رحمت کی جو بحثت ہے کہ علماء وہ اس طرح اتمنا مکانم الاخلاق, ہم سب کے نبی رحمت, شہادی صاحب کے بھی نبی رحمت, میرے نبی رحمت بھی, طالبان کے بھی نبی رحمت, جتنے علماء اسلام موجود ہے سب کے نبی رحمت نے یہی جملہ فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ کی بحثت صرف اور صرف اس مقصد کے لیے آیا ہے کہ تاکہ میں انسانیت کو مقارب اخلاق کے نہج پر لے کر جائے. آج ایک اسلامی ریاست ہم کہتے ہیں کہ مملکت خدا باد پاکستان اسلامی ریاست فلاحی ریاست بنانے کے جناب ہم چکر میں ہیں, اور پوزیشن یہ ہے کہ اتنے واقعات ہیں کہ ان کو بلخراج کرا جائے, کہا جائے تو بلخراج لفظ کی بھی تعلیم ہے, اس کو بہیمیت کہا جائے تو لفظ بہیمیت کی بھی تعلیم ہے. کل انعام بل و معدل کی کیفیت ہو چکی ہے. میں تو تمام الیکٹرانک میڈیا کے اوپر جب تک اس وقت میں گفتگو کر رہا ہوں تمام علماء اسلام سے دس وقت عرض کر رہا ہوں کہ خدا را آنے والا جتنے جمعہ ہے ان کے اندر فرقہ واریت کو ایک طرف رکھے. اب شیعیت کی بات نہیں رہی, اب سنیت کی بات نہیں رہی, اب وہابیت کی بات نہیں رہی, اب کرسچن کمیونٹی کی بات نہیں رہی, اب اجیان کی بات نہیں رہی. سب سے پہلا سبق ہوتا ہے احترام انسانیت کا جو میرے نبی رحمت نے قرآن کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا تھا. آج انسانیت اس کو بھول چکی ہے, اور پھر میں کہوں گا کہ اس کی ذمہ داری ہم سب پہ لازم ہوتی ہے. بالخصوص ہم علماء اسلام کا جو دین اخلاق کی بنانا ہے, خدا را رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم اپنے سننے والوں کو ہمیں پیغام دیں کہ خدا را تم کس طرف جا رہے ہو, ہماری جو اب تک کی زندگی ہے اس کی طرف نہ جاؤ, جو کچھ آج تک ہم نے کہا ہے, ہم نے فرقہ وارانہ باتیں کی ہیں اس کی طرف نہ جاؤ. آج تک ہم مناظرہ کرتے رہے, آج تک ہم ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھتے رہے, آج تک ہم ایک دوسرے کو قتل و غارت کی طرف ہم نے آپ کو ڈالا ہے, ہم نے لفظ مختلف فی لفظوں کے ذریعے الٹ کر ایک دوسرے سے دور اختیار کیا. مسجد بٹ گئی, اس کے بعد پگڑی بٹ گئی, نصاب بٹ گیا, مدارس بٹ گئے, کون سی چیز ایسی ہے جہاں میں یہ کہوں کہ پاکستان کے علماء اسلام نے کوئی وحدت کا درس و سبق دیا ہے؟ لیکن خدا را شہیدی صاحب کو اللہ نے بڑا مقام دیا, ان سے بھی میری یہی درخواست ہوگی, جو سننے والے علماء ہیں خدا را اس مسئلے کی طرف آئے کہ صرف ایک موضوع بنائے, اور وہ کیا ہے؟ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. میرے نبی رحمت نے انسانیت کے حوالے سے جو ہمیں معراجی سفر اور معراجی جو اسباق عطا فرمائے ہیں ہم انسانیت کو اس کی طرف لے کر آئے. درندگی ہے, خونخاری ہے, بہیمیت ہے, عقل سے کوئی تعلق نہیں, انسانیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اس لیے میں پھر ہمارے جو اس وقت جو مسلط شدہ جو علماء ہیں وہ حکمران ہیں ان کو بھی کہوں گا کہ خدا را آپ وال چاکلے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ابھی فلاں فرقے والے کے بعد چاکل ہے, ये जो आमिर बाबे बैठे हैं, और मैं ये भी आपको अदर से कहूंगा, खुदा रहा इन लोगों को क्यों न कहा करें। ख्वाजा मोहम्मदीन अजमेरी गरीब नवाज है, अजमेरी जो है ये क्यों थे, इन बदबख्तों के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाए कि ये आमिर है, ये बहरूतिया है, ये फनकार है, ये दरिंदा है, इनका पीरी के लफ्ज से कोई ताल्लुक नहीं है।
बहुत दुरुस्त कहा, बहुत दुरुस्त कहा मुफ्ती साहब आपने, बहुत दुरुस्त कहा कि हमें इनके लिए पीर का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ये आमिल हैं, और हम अपनी अपनी गुफ्तगू में, आने वाली गुफ्तगू में इनके लिए यही लफ्ज हम इस्तेमाल करेंगे। डॉक्टर साहबा, मुफ्ती साहब ने बड़ी अहम गुफ्तगू की, लेकिन ये जो वाकयात आपके सामने आ रही है तो वो वाकयात हैं जो रिपोर्ट होते हैं, इससे दर्जनों ऐसे वाकयात हैं जो रिपोर्ट नहीं होते। ये किस जहनी कैफियत की हम बात कर रहे होते हैं जब इंसान इस लेवल तक पहुंचता है, इस सतह तक पहुंचता है?
देखें, एक तो जो ज़रूरी बात है समझनी वो ये कि हम बात ज़रूर ये वाकयात हो रहे हैं, लेकिन हमें ये भी इस बात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस माशरे में रहते हुए और इसके दबाव सहते हुए एक दूसरे को कत्ल नहीं कर रहे, तो थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव लेना है। मगर ये ज़रूर बात आपकी सही है कि ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं हमारे माशरे में, और हमारा माशरा सचमुच इस हालत तक पहुंच गया है जहाँ पर हमें शर्म आ रही है कि हम किस माशरे में रह रहे हैं। ये क्यों होता है? इसके जो जो कॉजेज़ हैं या जो वजूहात हैं वो बहुत से हैं, जो आप लोगों ने, आप सब लोगों ने कहा, उनके बारे में कहा कि जब हम सोचना खुद छोड़ देते हैं और किसी और को एक तरह वो ताकत दे देते हैं कि आप हमारे लिए सोचिए, आप हमें बताइए, और ये चीज़ हमारी तालीम में शुरू से है। अगर आपका उस्ताद कुछ कह रहा है तो आप उस पर सवाल नहीं कर सकते, आपने यही रटना है, इसी को इसी तरह पढ़ना है। अगर मैं कह रही हूँ कि तोता हरा है तो तोता हरा ही होगा, आपको कोई हक नहीं है कि आपको कुछ फ़र्क करने की इजाज़त हो। तो ये चीज़ हम अपने शुरू से बच्चों में ये डाल रहे हैं कि आप सोचें, खुद मत सोचें, आप ये बताएं कोई और आपके लिए सोचेगा। और फिर यही बात हमारे आगे भी बढ़ रही है कि जहाँ मज़हब भी हमने किसी और को देख के कहा कि आप हमें बता दीजिए कि क्या सही है, इसी तरह ये जो आप आमिल की बात कर रहे हैं यही बात है ना, उन्होंने कहा कि आप कत्ल कर दें, हमने बगैर सोचे समझे, और उनकी अपनी भी शख्सियत इसमें ज़रूर इन्वॉल्व है कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। फिर दूसरा ये कि माशरे में क्या हो रहा है, इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कितनी ज़्यादा वायलेंस है, और एक तरह जो एक स्टेबिलिटी होती है या प्रिडिक्टेबिलिटी होती है वो ख़त्म हो गई है, एक बेयकीनी की एक सूरत है, जिससे ज़रा सा जो नफ्सियाती तौर पर जो लोग थोड़ा सा जिनको कहेंगे हम कमज़ोर होते हैं,
ठीक,
उन्हें कोई मसाइल होते हैं, वो लोग बिल्कुल एक तरह हिल जाते हैं।
ठीक है, एक बिल्कुल नफसियाती तौर पे वो हिल जाते हैं। फिर एक ब्रेक का वक्त हो गया है, और उसके बाद डॉक्टर साहब ने जो बड़ी अहम बात बताई है कि एक तो सवाल का हक हम छीन रहे हैं, और दूसरा मुफ्ती कवी साहब ने फरमाया था कि उलमा का बड़ा अहम किरदार है, तो इस पर हम बहस करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अल्लामा साहब, उलमा का बड़ा अहम किरदार है, उनका किरदार है पूरे माशरे को इकट्ठा रखने में, वहदत का दर्स देने में, किस हद तक हमारे उलमा उस किरदार को निभा रहे हैं? जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया कि हमें तो और मामलात में उलझा दिया गया बदकिस्मती से।
देखिए, आपकी बात दुरुस्त है, मुफ्ती साहब ने भी बिल्कुल दुरुस्त बात कही है। मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि फितरत इंसानी की जब आप बात करते हैं ना, तो दीन उसी फितरत इंसानी की तर्जमानी का नाम है, कोई और चीज़ नहीं है दीन। फितरत इंसानी में जो कुछ भी है, फितरत इंसानी की बात कर रहा हूँ, हैवानी की नहीं, ये ध्यान में रखिएगा, इंसानी फितरत में जो भी तलब है उसी तलब को पूरा करने का नाम दीन है। इस पर जितना आप गौर करेंगे कहीं पर आप तजाद नहीं पाएंगे। हमारी मुश्किल यह है कि हमने फितरत इंसानी से लोगों को हटाकर फितरत हैवानी पर डाल दिया है, और फितरत हैवानी में भी इतना हम आगे बढ़ गए हैं कि हैवानी फितरत में भी हम बिल्कुल उसके मेराज तक पहुंच गए हैं। कोई कुत्ता किसी कुत्ते को नहीं खाता, कोई रीछ किसी मरे हुए रीछ को नहीं खाता, اگر اس کا انسان اتنا گر گیا ہے کہ ایک مردہ انسان کا گوشت کھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتے بھیڑیے اور اس طرح کے جانوروں سے بھی وہ بدتر ہو گیا ہے، وہ انسان نہیں ہے، اس کو انسان کہنا خود ہمارے لیے درست نہیں ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب فطرت انسانی سے ہٹا کر دین کے نام پر ان کو بے دینی سکھائیں گے تو نتیجتاً وہ جس رستے پر چلیں گے اس رستے کے نتیجے میں اسی طرح کا معاشرہ وجود میں آئے گا۔ ایک طرف بے گناہوں کا قتل عام ہوگا، کیا بے گناہوں کا قتل عام دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں دیتا، لیکن ہو رہا ہے اور ہم خاموش ہیں۔ ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے، مظلوم مظلوم تر ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن آپ کا قانون خاموش ہے، ریاست خاموش ہے۔ ریاست کہاں پر اپنا زور اور طاقت دکھاتی ہے؟ جہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ بھئی مجھے ریزسٹنس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن جہاں پر کوئی شخص کلاشنکوف لے کے کھڑا ہو جائے تو ریاست، جس کا کام معاشرے کو عدل اور انصاف کی فراہمی ہے، وہ خود وہاں سے بالکل پیچھے پسپائی اختیار کر لیتی ہے۔ اس صورتحال میں علماء کی ذمہ داری بنتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مساجد کی ذمہ داری بنتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ساتھ میں میڈیا کا بھی بہت بڑا رول بنتا ہے۔ مسجدوں کی نسبت میں سمجھتا ہوں میڈیا کا زیادہ رول ہے، لیکن ہمارے میڈیا کا بھی وہی حال ہے جو مسجدوں کا ہے۔ مسجدیں بھی اپنے اپنے مفادات کے چکر میں ہیں اور میڈیا بھی اپنے مفادات کے چکر میں ہے، اپنے معاشرے کی تعمیر کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسجدیں بھی انہی مسائل کو اٹھا رہی ہیں جس سے تخریب کاری پیدا ہو اور انتشار پیدا ہو اور کچھ مولویوں کا پیٹ بھرے، اور میڈیا بھی انہی مسائل کو اٹھا رہا ہے جس کی وجہ سے ویورشپ بڑھے اور ان کو پیسے زیادہ سے زیادہ ملے۔ یعنی دونوں کے کرداروں میں کوئی فرق نہیں ہے، ذمہ داریوں میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اگلی بات، آپ نے جب عاملوں کی بات کی، میں کئی دفعہ میڈیا پہ یہ بات کر چکا ہوں، جو ملا معاشرے کے اندر افراتفری پھیلا کر لوگوں کو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنا کر اپنا پیسہ بناتے ہیں، ان میں سے 10 کو آپ لٹکا دیں باقی مولوی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہی کام آپ جو ہے ان عاملوں کے حوالے سے کریں، ان عاملوں میں سے 10 کو آپ لٹکا دیں نا، کیوں نہیں لٹکاتے ہیں؟ 10 کو لٹکائیں باقی خود بخود جائیں گے، محنت مزدوری کر کے کمائیں گے، لوگوں کو دھوکہ دے کر نہیں۔ جب آپ کے معاشرے کے اندر تعلیم کا فقدان ہے، جہالت اپنے عروج پر ہے، آپ کی گھر میں خواتین جہالت کی انتہاؤں پر ہیں، اسکولوں کو آپ پروموٹ نہیں کر رہے، سرکاری جتنے بھی اسکول ہیں وہاں پر جو ہے صرف بلڈنگ ہے، تنخواہیں ملتی ہیں، بچوں کو ایجوکیشن کوئی نہیں ملتی۔ آپ کراچی جیسے شہر میں، سندھ کے اندر بھی اور کراچی میں خصوصی طور پر، آپ کسی سے پوچھ لیں کہ پورے سال میں 12 مہینے میں 4 مہینے پڑھائی ہوتی ہے؟ صرف 4 مہینے نہیں ہوتی۔ میں چونکہ اس کو پوچھ چکا ہوں، اداروں میں جا چکا ہوں جہاں پر آپ کے تعلیم کا لیول یہ ہو اور بچہ یہ کہے کہ میں آخر میں کسی کو بھیج دوں گا، وہ امتحان دے کے مجھے ڈگری دے دے گا، تو ایسے معاشرے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے شعبہ میں اضافہ ہوگا؟ آپ مستقبل میں ایک اچھا تعلیم یافتہ مہذب معاشرہ بنانے میں کامیاب ہوں گے؟ بالکل نہیں۔ دین کی جب آپ بات کرتے ہیں، دین عقل کی دعوت دیتا ہے، جیسے طاہر عبداللہ صاحبہ نے کہا، دین تعقل کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن ابتدا سے انتہا تک پڑھنے کی کتاب کا نام نہیں ہے، عمل کرنے کی کتاب کا نام ہے، غور و فکر کرنے کی کتاب کا نام ہے۔ قرآن نے ہر موضوع پر چند آیتیں پیش کرنے کے بعد پھر کہا سوچو، پھر کہا تعقل کرو، پھر کہا فکر کرو، پھر کہا تدبر کرو۔ تعقل، تدبر، تفکر، یہ وہ الفاظ ہیں جو سب سے زیادہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن کی آیت ہم سے کہتی ہے کہ حتیٰ ایک عاقل انسان اللہ کی آیتوں کے سامنے بھی بغیر سوچے سمجھے نہیں گرتا، بلکہ سوچتا ہے، جب اس نتیجے پر پہنچتا ہے یہ میرے فطرت کی ترجمانی ہے، تو تب اس کو قبول کرتا ہے۔ آپ ایسا معاشرہ بنائیں، خود بخود یہ مسائل ختم ہو جائیں گے۔
تعلیم کی بات کی اور میڈیا کے کردار کی بات کی، کیا ہم انصاف کر رہے ہیں طاہر عبداللہ صاحب؟
جی نہیں، میں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس بات کا ذکر آ گیا، اور علامہ صاحب کی تمام بات کے ساتھ بالکل اتفاق کرتے ہوئے میں 2-3 باتوں کا آپ کے سامنے نشاندہی کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ایک ضابطہ اخلاق بنایا گیا تھا جو کہ رضاکارانہ طور پر تمام میڈیا ہاؤسز، جس میں صرف ٹیلی ویژن چینل نہیں بلکہ ان کے اخبارات، ان کے ریڈیو، ان کے تمام انٹرٹینمنٹ اور نیوز کے تمام چیزیں، تمام ذرائع ابلاغ اس کے اندر شامل ہیں، اور وہ ایک رضاکارانہ طور پر اس کو قبول کیا گیا تھا، تو پھر اس کا اطلاق کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ہمیں, میں ان میں سے نہیں ہوں جو کہ کبھی بھی چاہے گی کہ پیمرا یا کوئی پی بی سی یا اے بی سی یا کوئی بھی آ کے اوپر سے آ کے جبری طور پر اس کا اطلاق کرے. یہ ہمارے اندر سے, یہ وہ سینسرشپ ہے, یہ وہ اقدار ہے, یہ وہ اندر کا ایک انسان ہمارے اندر ہے جو کہ کہتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے, یہ بات غلط. اور اس میں صرف ٹیلی ویژن چینلز نہیں, بہت بڑی حد تک کرائم ری انیکٹمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ بھی بہت زیادہ اس میں قصوروار ہے. ٹی وی پہ جو کرائم ری انیکٹمنٹ چلتے ہیں جو کہ بالکل حقیقت پر مبنی لگتے ہیں لیکن ہوتے اصل میں ایکٹنگ ہے, اس کو ری انیکٹمنٹ کیا جاتا ہے, لگتا ہے کہ یہ اصلی ہے لیکن ہوتا نہیں, بالکل جعلی ہوتا ہے. اس سے بھی بڑھ کر میں سمجھتی ہوں معاشرے میں جو برائی پھیلائی جا رہی ہے وہ اشتہارات پھیلا رہے ہیں. اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ پاکستان میں ایک پاکستان ایڈورٹائزنگ ایسوسی ایشن ہے جو کہ اسی ضابطہ اخلاق کے ماتحت ہے اور رضاکارانہ طور پر ماتحت ہے اور قبول کر رکھے ہیں. لیکن نہیں, جس میں سمجھتی ہوں کہ جس اخلاقی انحطاط کا یہ ہمارے اشتہار کر رہے ہیں اور جو ذلت آمیز اور توہین آمیز اشتہارات, عورتوں کی توہین ہو رہی ہے, بزرگوں کی توہین ہو رہی ہے, ہر ہمارے جو غیر مسلم ہمارے جو باشندے ہیں جس کو عرف عام میں اقلیت کہا جاتا ہے لیکن میں یہ لفظ استعمال نہیں کرتی, ہر طرح کے لوگوں کی جو ذلت اور توہین اور تزیق آمیز اشتہارات بنائے جا رہے ہیں اور پروگرام بنائے جا رہے ہیں.
کتنا جی جی آپ,
میں آخر میں کیونکہ تعلیم کا ذکر کیا تھا علامہ صاحب نے, تو ایک بہت ہی ایک افسوسناک خبر آپ کو دینا چاہتی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کے سی ڈی اے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ایڈمنسٹریشن انتظامیہ نے کل اپنی طرف سے اس ملک کو اور اس شہر کو تھوڑا سا سو کولڈ مبینہ طور پر تحفظ دینے کے لیے جو کچی آبادیاں مسمار کی اس میں ہمارے فلاحی اسکول جو بغیر کسی معاوضے کے بغیر کسی فیسوں کے جو چلتے تھے اس میں سے ایک اسکول کو کلی طور پر مسمار اور ایک کو کرنے کی کوشش شروع کی گئی. تو یہ دو اخباروں کے میں لے کر آئی ہوں, مجھے پتا ہے کہ ایک چینل پہ دوسرے چینلوں کے اخبارات نہیں دکھائے جاتے لیکن یہ ڈان اور یہ ایکسپریس ٹریبیون میں بہت اس میں تفصیل سے خبر آئی ہے. اور یہ جو ہمارے اسکول تھے یہ لوگوں کی خیرات زکات اور صدقات سے چلتے ہیں اور یہ کوئی پکے نہیں تھے, یہ سٹیل یہ لوہے کی چادر اور لوہے کے پول سے بنتے تھے اور جھگیاں جو کہ بانس سے اور بھوسے سے بنتی تھی ان سب کو مسمار کر دیا, ہزاروں لوگوں کو بے گھر کر دیا اور ان کی ایک ایک ان کی چیزیں ختم کر دی, لیکن رہ گئی تو ایک مسجد جو کہ اینٹوں اور سیمنٹ سے بنی ہوئی تھی غیر قانونی.
چلیں یہ مفتی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. مفتی صاحب, ریاست اور عوام کے درمیان کیا فاصلے بہت بڑھ گئے ہیں کہ ہمیں اسلامی فلاحی ریاست کا قیام کا جو خواب ہے وہ ایک لاحاصل خواب لگ رہا ہے؟
دیکھیے, سوال یہ ہے کہ اس ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے کن شعبہ زندگی کے لوگوں نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا تھا. میں پھر بات سے دل سے کہوں گا کہ سب سے پہلے احبار و سول و روح بانوا, اب ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم سب کے نبی رحمت اور ہمارے جو مفکرین اور اسلام ہے ہر چیز ہمیں بیان کر کے گئے, تو اسی راضی نہیں ہے کہ آج ہم آ کے بند کریں. بات یہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر علماء کا کردار سلاسل کا وارانہ تکرار کیا اور ملازہ کرنا تو کچھ نہیں ہوگا, تو اس معاشرے کے اندر زندگی نہیں آئے گی تو اس میں کیا آئے گا؟ راول گنڈے کے اندر جو کچھ واقع ہوا یہ محسوس یہ ہو رہا تھا کہ جس طرح یہ لوگ خون کے پیاسے ہیں, اور درمیان میں تھوڑا سا پولیس نے ایک طرف اپنا جھکاؤ کیا, ان کو پتہ چلا کہ ہم اپنی کاشتکاری کر سکتے ہیں, بےچارے غارمین جا رہے ہیں پروسیکیوٹر جنرل کی طرف, تھوڑا سا موقع مل جاتا ہے کہ جناب ہم ان کا خون چو سکتے ہیں, تو وہی جناب ملاریت اور سلطناریت کی وجہ سے تربیت یافتہ لوگ ان کا خون چوس رہے ہیں. جو سوال آپ نے کیا ہے اس سلسلے میں یاد کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اس ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا یہ علماء اسلام کی ذمہ داری تھی. جن خوش نصیبوں نے حضرت قائد اعظم کا ساتھ دیا پہلے دن کے اندر علماء کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی, چلو جو باقی علماء ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں تو ان کا کردار وہاں سے لے کے آج کے زمانے تک ان کے تعاملہ کا, ان کے شاگردوں کا, ان کے متبریدین کا, ان کے متوسلین کا, ان کے تربیت یافتہ کا کیا ہے؟ سوائے میری بات یہ ہے کہ میں اس کے اوپر آنکھوں سے آنسو بہاؤں اور اس کے اوپر اپنے آپ کو ملامت کروں کہ ہمارے پاکستان بننے کے بعد علماء کا اس کے اندر کیا کردار رہا ہے. حضرت شہید صاحب فرما رہے تھے کہ جس طرح ہمارے علماء کا کردار ہے اسی طریقے سے جناب آج الیکٹرانک میڈیا کا میں ان کی اس بات کے ساتھ بھول تو نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت الیکٹرانک میڈیا بہت بڑی رحمت ہے جو ہر طرح کی برائی کو آشکارا کر رہی ہے,
شہیدی صاحب سے نقطہ نظر لے رہی ہے، بہت سے نقطہ نظر لے رہی ہے، ہماری اپنی غلطیوں کی طرف ہمیں رہنمائی کر رہی ہے، کم از کم کوئی ایک شعبہ تو ایسا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اقتصادی تعلق ہے، اگر مفتی عبد القوی غلطی کرتا ہے تو الیکٹرانک میڈیا جناب اس کو کہا کر کے بتاتی ہے کہ مفتی صاحب یہ آپ کے فتوے کے خلاف ہے، آپ کے علم کے خلاف ہے، آپ کی شخصیت کے خلاف ہے، اگر پاکستان کے اندر مختلف دینی جماعتیں جو دین کے نام پہ کام کر رہی ہے اگر ان کی کارستانے سامنے آتی ہے تو الیکٹرانک میڈیا جناب ہم نے متوجہ کر دیا کہ نام تو آپ اسلام کا نام ہے اور آپ کا کردار کیا ہے، تو مانا یہ ہے کہ سب کو ایک لاٹھی کے ساتھ کھیلنا، ہاں عدلیہ اس کی ضرور ذمہ دار ہے جس نے آج تک ایسے درندوں کو سزا نہیں دی، سب سے زیادہ 100% ملائیت جناب اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار ہے جس نے آج تک اسلائی تکراروں کی بنا اپنے عام بارگاہوں اپنے مساجد کے اندر وہ مختلف مسائل بات کی ہے، تو یا اللہ مدد ہوگا، یا رسول اللہ مدد ہوگا، یا علی مدد ہوگا، کیا مدد ہوگا، تو جانے والے حضرات چلے گئے، سارے ہمارے لیے بڑے مقتدر ہیں، آگے بتاؤ کہ دنیا کے اندر زندگی اہل تشیع نے کیسے گزارنی ہے، اہل سنت نے کیسے گزارنی ہے، اقلیتوں کے معاملات کیا ہوں گے، کیا ہمارے خطبہ حضرات نے کبھی ان موضوعات کے اوپر گفتگو کی ہے، میں پھر کہوں گا کہ جتنے آپ کا یہ پروگرام سننے والے علماء ہیں خدا را رمضان المبارک کے آنے سے پہلے جتنا جنہ ہے آج کے بعد موضوع ایک ہی ہو کہ انما بعثتم لتملأ مکارم الاخلاق، میں اپنے جناب مکتب فکر کے جتنے حضرات ہیں سب کو یہ بات کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ العزیز ہماری طرف سے میری جنوبی پنجاب کے اندر سب سے زیادہ درندگی کے واقعات ہو رہے ہیں، ہمارے تو اپنے تمام خطبا کو تمام اپنے دو خانقاہ سے وہ سلیم ہیں ان کو ہمارے دینی مبارک دو سے جتنا وابستہ آبا ہے سب کو یہی بات کہی ہے کہ سارے موضوع تک کر دو، پھر وہ سب احترام انسانیت کو موضوع بناتے ہوئے میرے نبی رحمت کے جو پیار کی اور اخلاق کی بات ہے وہ انسانیت کو بتاؤ، خدا کی قدم شرم آتی ہے دنیا کے لوگوں کے فون آتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے، میں یہی اسی لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا، یعنی وہ طبقے جن کو معاشرے کا بدترین طبقہ کہا جاتا ہے
ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ ریاست کی کیا ذمہ داری ہوگی، اور جب ہم معاشرے میں ناانصافی کی بات کرتے ہیں تو ہماری عدلیہ کا کیا کردار ہونا چاہیے، ایک بریک کے بعد پروگرام ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، ڈاکٹر صاحبہ یہ جو دو بھائی تھے بھکر میں مردہ خوری جو کرتے تھے ان کو آج سے 3 سال قبل بھی 1 سال کی قید ہوئی، اس کے بعد قید گزاری واپس آئے پھر اسی سوسائٹی کا حصہ بنے اور اس کے بعد انہوں نے وہی عمل دوبارہ کیا، اس کا مطلب ہے کہ قید تو ان کو ہو گئی لیکن ان کا نفسیاتی علاج نہیں ہوا جس کی وجہ سے وہ سلسلہ جاری ہے آج بھی جاری ہے،
بالکل صحیح ہے، اور آپ وہی بات ہے کہ یہ سمجھنا کہ ایک نفسیاتی بیماری ہے کہ ان کو کیا مسائل تھے کس وجہ سے وہ کر رہے تھے وہ تو ہم نے دیکھا نہیں، اور ہم نے سزا بھی کیا دی کہ 1 سال کی سزا دے کے اور پھر ان کو باہر نکال دیا اور اسی معاشرے میں پھر سے ڈال دیا، تو میرے خیال میں یہ ہمارے قانون دانوں کو بھی اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ جب ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے تو آپ نے کیا قانون یا ریاست کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ بھئی ان لوگوں کے لیے آپ نفسیاتی مدد دیں، یہ ان کی رسپانسبلٹی تھی، ان کی ذمہ داری تھی جو کہ نہیں نبھائی گئی، تو میرے خیال میں صرف ان بھائیوں کو مجرم قرار دینا کافی نہیں ہے، میرے خیال میں اس میں ریاست کو بھی مجرم قرار دینا،
جہاں کے بڑے خود بیٹھ کے پنچایتیں جرگے کر کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں سورا کے کاری کے، ان سے پھر کیا توقع رکھی جاتا ہے؟
صرف سورا اور کاری ان سے توقع کوئی نہیں رکھی جا سکتی، یہ آپ کے پرائم منسٹر، میں نام لینا چاہوں گی معاف کیجئے گا، لوگ عام طور پہ کہتے ہیں نام نہیں لینا، میر ظفر اللہ خان جمالی، آپ کے منسٹر کھیتران، آپ کے فیڈرل منسٹر بجرانی، عمرانی، مہر، یعنی کوئی ایسا نام نہیں ہے جہاں پر گھر ہوں یا دولتانے ہوں یا کوئی بھی ہوں کچھ بھی ہوں، یہ منسٹر بھی ہیں، یہ ایم ایل اے بھی ہیں، یہ ایم پی بھی ہیں، یہ کیبنٹ میں بھی بیٹھتے ہیں، یہ پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور میرے خیال میں صدر بھی رہ چکے ہوں گے، لیکن جب ہمارے پسے ہوئے طبقات دیکھتے، میں کسی آدم خور کو یا کسی ریپسٹ کو کسی کی پشت پرائی نہیں کرنا چاہتی، کسی کا دفاع کرنے یا نہیں بیٹھی ہوں، مجھے غلط مت سمجھیے گا، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو اگزامپل ہوتا ہے وہ اوپر سے آتا ہے، جب مچھلی سڑنے لگتی ہے تو اس کا سر سب سے پہلے سڑنے لگتا ہے، لہٰذا اوپر سے اگزامپل نیچے کی طرف رول ماڈل بنانے ہیں تو اوپر سے نیچے کی طرف بنانے ہیں. اور جو جو ڈاکٹر صاحبہ جو فرمائی تھی بالکل ان سے اتفاق کرتے ہوئے, یہ جو قید با مشقت یا بغیر مشقت کی جو ہوتی ہے یہ کافی نہیں, ریہیبلیٹیشن بھی ہوتی ہے. اور خاص طور پہ جو نوجوان قیدی ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی مجھے ہوئے قیدیوں کے ساتھ نہیں رکھا جاتا, کیونکہ وہ ان سے اور زیادہ جرم کرنا سیکھتے ہیں اور بدکاری ان سے اور سیکھتے ہیں. ان کو تو کسی زمانے میں لفظ بوسٹل استعمال ہوتا تھا لیکن آج کل وہ لفظ نہیں استعمال ہوتا, وہ اولڈ فیشن ہو گیا ہے. ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں رکھا جاتا ہے کہ ان کی ریہیبلیٹیشن کی جائے, ان کو معاشرے کا فعال کردار بنا کے بھیجا جائے.
ٹھیک ہے, بیمار رویوں سے کیسے چھٹکارا ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ ٹائم تھوڑا رہ گیا
جی. دیکھیے دین نے اس حوالے سے انسان کو بہترین رستے دکھائے ہیں. دین کی جو تعلیمات ہیں, بنیادی تعلیمات اور اخلاقی تعلیمات ہیں, اگر ان کو ہم عام کر سکیں اس کے نتیجے میں نفس انسانی خود رام ہو جائے اور اللہ کا مطیع ہو جائے تو اس کے نتیجے میں خود بہت معاشرے میں امن آتا ہے, معاشرے میں بھائی چارے کی فضا پیدا ہوتی ہے, معاشرے میں قناعت کی فضا پیدا ہوتی ہے. اب دیکھیں جب آپ کسی گناہ کی قباحت کو ختم کر دیتے ہیں نا تو پھر وہ گناہ انجام پائے نہ پائے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو کسی کو اگر کوئی پتھر لگتا تھا تو اس کے زخمی ہونے کی خبر پورے شہر میں جنگل کے آگ کی طرح پھیل جاتی تھی اور لوگ پریشان ہوتے تھے بھائی فلان بندے کو زخمی کر دیا ہے. آج سر کٹتے ہیں, فٹ بال کھیلا جاتا ہے, آپ کے معاشرے کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا. کیوں؟ میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں, میں نے جب میڈیا کی بات کی تو ان کو شاید میری بات سمجھ نہیں آئی. آپ جب غلط عمل کو پروموٹ کرتے ہیں بار بار دکھا کر تو لوگوں کو فکری طور پر, ذہنی طور پر, قلبی طور پر آہستہ آہستہ اس کا اس طرح سے عادی بنا دیتے ہیں جس کے نتیجے میں گناہوں کی برائیوں کی قباحت ختم ہو جاتی ہے. یہ آپ سے ایک مسئلہ ہے اور ڈاکٹر صاحب اس کی تائید کریں گے اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا.
آپ کو سمجھ رہا ہوں,
آپ کا معاشرہ پھر خراب ہو جائے گا.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے, علامہ امین شہیدی صاحب آپ کا, مفتی قوی صاحب آپ نے بھی ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر امرین احمد صاحبہ آپ کا بھی شکریہ, طاہر عبداللہ صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جب تک لالچ زندہ رہے گی اس وقت تک ٹھگوں کے مزے رہیں گے. تو خدا را آپ تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ ان ٹھگوں سے آپ دور رہیں. قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى, انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے محنت کی ہے, اپنی محنت سے کمائیں, اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اجازت دیجئے, اللہ حافظ.